نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. بعض دوستوں کی خواہش یہ ہے کہ حدیث کے موضوع پر کچھ بات عرض کی جائے، تو اس لیے اس موضوع پر کچھ کہنے کی کوشش کروں گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، انشاءاللہ I will try to translate word to word, sentence by sentence that he said in Urdu. He just mentioned right now that some brothers requested him to speak on the topic of hadith, so inshallah that is what he's going to speak about.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے اور قرآن پاک کے علاوہ زندگی کے دوسرے مسائل اور امور سے متعلق بتلانے کے لیے اللہ کے علم سے جو بات ارشاد فرمائے اس کو حدیث کہتے ہیں.
He mentions that Allah subhanahu wa ta'ala, whatever He inspired to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to mention in order to explain the Qur'an, and other than the Qur'an, the things that have to do with our worldly life, that is referred to as hadith.
Hadith bhi wahi hoti hai.
Hadith is also a type of wahi, revelation from Allah subhanahu wa ta'ala.
وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو قرآن کہتے ہیں، اور ایک وہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اس کو حدیث کہتے ہیں، لیکن دونوں میں جو علم ہے وہ صرف اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے.
There are two types of revelations. One is the recited revelation, وحی مطلوب, and the other type is non-recited revelation. The recited revelation is known as the Quran. The non-recited revelation is known as the hadith.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ استعمال کرتے ہیں حدیث میں. علم اللہ کا ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں علم بھی اللہ کا ہے، الفاظ بھی ان کی طرف سے مقرر ہیں.
In a hadith, the knowledge comes from Allah subhanahu wa ta'ala. The words are from the tongue of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. In the Quran, both the knowledge and the words come from Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah نے حضور کے بارے میں فرمایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں بولتے، وہ وحی ہوتی ہے جو وہ فرماتے.
He mentioned the words of the Quran that Allah subhanahu wa ta'ala says وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam does not speak out of desires. In huwa illa wahyu yuha, whatever he says is a revelation that is revealed to him.
Ek hote hain hadith ke alfaz.
One is the wording of the hadith.
Aur ek hoti hai hadith ki sanad, yani huzur ki baat jo baad mein ummat tak pahunchi jin jin raston se pahunchi.
And the other thing, the second thing, is the sanad. The hadith, the sanad refers to the narrators through which the words of the Prophet sallallahu alaihi wasallam reached us.
Huzur sallallahu alaihi wasallam ki taraf jab koi baat mansoob ki jaye to aapki taraf mansoob karke bolne wale jo baatein farma kehte hain uske aitbar se darmiyan mein jitne aadmi aate jaate hain us aitbar se hadith ki qisme ban jati hai.
Depending on the number of narrators that come in between the hadith that reaches us from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the number of narrators, depending on the number of narrators, that is how the different types of hadith are branched out of that.
جو اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مطلب اور معنی ہے اس کو درایت الحدیث بولتے ہیں.
The actual meaning of the hadith is known as dirayat al-hadith, which means that the understanding of the hadith, the meaning of the hadith.
اور جو راستے میں جتنے لوگ آئے ہیں بیان کرنے والے ہیں ان کے طور طریقے ہیں اس کو روایت الحدیث بولتے ہیں.
And the narrators that come in between, that is known as the riwayah of the hadith, meaning the narration of the hadith.
جتنے قسمیں جتنی تفسیر حدیث کے بارے میں ہوتی ہے کہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے کیسی ہے یہ درایت حدیث کی باتیں نہیں ہوتی روایت حدیث کی باتیں ہیں.
All the terminology that is used in reference to the hadith of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, that this is authentic, this is not authentic, this is fabricated, etc., that has to do with the riwayat of the hadith, which has to do with the narrators, not the dirayat.
بحث اس میں کبھی نہیں ہوگی. اگر یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ حضور نے فرما دیا ہے تو اس کے بعد بحث نہیں ہوتی زیادہ. کنفرمیشن میں ہے ساری ڈیٹیل کہ یہ کنفرم ہے یا نہیں ہے. کنفرم ہے تو کیسا کنفرم ہے, کتنا کنفرم.
What he's saying is that it is all about whether the words are confirmed that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم actually said this or not.
محدثین کا جو کام رہتا وہ روایت حدیث پر کام کرنے کا رہتا.
The scholars of hadith, known as the muhaddithin, the scholars of hadith, their job is to analyze the sanad, the narration, the narrators.
جو حدیث کی درایت ہے اس کے معنی اور مطلب اور تفصیلات ہیں یہ محدثین کا موضوع نہیں ہے, وہ اس سے بحث نہیں کرتے.
And the scholars of hadith, they do not delve into the meaning of the hadith. That is not their topic of.
یہ سبجیکٹ ہے, یہ موضوع ہے فقہا اور مجتہدین کا.
The scholars of fiqh and those that have the ability to do ijtihad, their job and their function is to work on the meaning of the hadith.
تو یہ فرق بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے, اس کی وجہ سے کنفیوژن ہو جاتا ہے.
Very few people know this, and that is why people get confused.
جو حدیث کے لوگ ہوں گے, جو حدیث کے علماء ہوں گے, وہ حدیث لکھنے والے ہوں گے, بیان کرنے والے ہوں گے, وہ اس حیثیت سے بات نہیں کرتے اپنی باتوں میں. ان کی عادت نہیں تھی کہ وہ لوگوں کو مسائل بتائیں اس کے, حدیث کے ایسے یہ مسئلے نکلتے ہیں, یہ ان کا ٹاپک نہیں تھا. الفقہاء اعلم الناس بمعانی الحدیث, یہ امام ترمذی کا جملہ ہے کہ فقہاء زیادہ جانتے ہیں. یہ حدیث والے لوگ خود پوچھتے تھے ان لوگوں سے جو درایت حدیث کا کام کرتے کہ آیا اس پہ عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے.
He mentioned that in the past the scholars of hadith never went into the meaning of the hadith, they never derived rulings from the hadith. This was the job of the fuqaha, the scholars of fiqh, and those who had the ability to do ijtihad, they would analyze and research on the meaning of the hadith and derive rulings from the hadith. And that is why Imam Tirmidhi rahimahullah, in his compilation of hadith, he mentioned that the fuqaha have more knowledge of the meanings of the hadith, and the scholars of hadith in those days used to refer to the fuqaha when it came to deriving rulings from the hadith.
اس لیے جو بھی محدث گزرے ہیں وہ کسی فقیر کے فالوور گزرے ہیں.
That is why most of the scholars of hadith that have passed by, they were always followers of some scholar of fiqh.
کیونکہ ان کا کام الگ تھا, ان کا کام الگ تھا.
Because both have different functions.
اور دونوں کام اتنے تفصیل طلب تھے کہ جو ایک کا اسپیشلسٹ ہو وہ دوسرے میں زیادہ دخل دے نہیں سکتا تھا.
And the reason for that is because both required a lot of time, a lot of work. So when one specialized in one field, he did not have the time to specialize in the other field. That's why both were in need of the other.
اصل میں یہ تفصیل ہوتی جب ہے جب کام بڑھتا ہے, جب کام آگے بڑھا امت میں اور لمبا ہو گیا, تفصیلات آ گئی, تو پھر ہر ایک کا اسپیشلسٹ الگ الگ ہوتا چلا گیا.
When Islam spread and the need to spread the knowledge became greater and greater, that's when the scholars started specializing in different fields because of the need of the time.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے کام کرتے تھے پورے کام امت کو کرنا تھا.
The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم used to single-handedly do everything, but the later on the ummah, the followers of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, they started specializing.
اگر آپ کے اندر جامعیت تھی آپ سب کو کور کر لیتے, آپ کے صحابہ میں بھی جامعیت تھی وہ بھی کور کر لیتے, بعد میں اپنی جانیں یہ اتنی رہی تو ہر ایک کا اسپیشلسٹ الگ الگ ہوتا گیا.
The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had the capacity to cover everything, every knowledge, every branch of knowledge. So that's why he was able to do it. The Sahaba had that as well. But later on, that capacity did not remain in the human being. So that is why each had to specialize in different fields.
آپ صرف اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ حدیث کو بیان کرنے والے جتنے آدمی ہیں اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ حدیث حدیث ہے یا نہیں ہے آدمی کی تحقیق ضروری ہوگی کہ یہ آدمی سچ بولتا ہے کہ نہیں. اب اس کی تحقیق کرنے کے واسطے یہ کب پیدا ہوا, کب مرا, کب بڑا ہوا, کون اس کا شاگرد ہے, کون اس کا استاد ہے, اس کی دیانتداری کیسی تھی, دینداری کیسی تھی, اس کو جاننا ضروری ہو گیا. تو ایسے 600,000 آدمیوں کی ہسٹری کو محض اس وجہ سے محفوظ کیا گیا کہ وہ حدیث میں نام ان کا آتا تھا.
He's saying that 600,000 narrators have been recorded and documented in the books of hadith just because of the fact that they are narrators of the hadith. They narrated hadith, so that's why the need arose for scholars to make research on them, that where were they born, where did they die, when were they born, when did they die, who were their teachers, who were their students, what level of truthfulness did they have, how honest were they. All these needs arose because of the fact that they were narrating hadith. So when you narrate the hadith and attribute it to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, you need to be truthful.
اس لیے حدیث کی حفاظت کے واسطے اسماء و رجال کا علم وجود میں آیا. یہ علم تاریخ میں نہ مسلمانوں سے پہلے کسی کے پاس تھا, نہ مسلمانوں کے بعد کسی کے پاس. تاریخ صرف حدیث کی حفاظت کے لیے 600,000 سے زیادہ آدمیوں کی ہسٹری کو کور کیا گیا اور ان کی پیدائش سے لے کے موت تک کی پوری ڈیٹیل موجود ہے. حتیٰ کہ یہ تک رہتا ہے کہ یہ آدمی یہ استاد کے پاس تھوڑا ملا ہے یا زیادہ ملا ہے, قلیل الملازمت ہے کثیر الملازمت ہے, خالی ایک مرتبہ چلتے چلتے ملاقات ہو گئی, حج میں ملاقات ہو گئی, یا استادی شاگردی کے رشتے میں تھا, رات اور کتنے دن تھا, یہ تک ڈیٹیل محفوظ رکھنی ہوتی ہے.
He's saying that for the preservation of hadith, this is how the branch of the knowledge of hadith, which is known today as Asma'ul Rijal, this is how it came into existence. And prior to the Muslims, prior to this ummah, no other ummah had this this knowledge in science form, that to the extent that they even knew that a certain student remained with his teacher for how long. Did he just meet him a couple of times while walking on the street, like sometimes people ask me while walking, or did he remain with the teacher for a considerable amount of time, because this makes a big difference.
So muhaddithin usko bolte the jisko kam se kam ye 6 lakh hadithon ke jo aadmi hain inke inka ilm uske paas pukhta mehfooz rehna, yani uski ittila thi ye ke ye hai to wo muhaddith ban sakta hai warna nahi ban sakta.
So in order to be a muhaddith, a scholar of hadith, the scholar would have to know the whole history of the 600,000 narrators in order to be a scholar of hadith and in order to know hadith.
Usko hadith ka imam aur hadith mein hujjat bolte the us aadmi ko jisko hadith bhi puri yaad ho, yani huzur ke irshadat bhi aur ye sab log bhi yaad ho, to usko hadith ki zuban mein hujjat fil hadith, imam fil hadith bolte the.
In the terminology of hadith, a person who knew all the narrators along with the hadith, he would be known as imam fil hadith, a leader in hadith, or hujjah fil hadith. Hujjah means like a proof, evidence in hadith.
Ab isse kuch baatein to bahut si aisi hain ki jo khalis istilahi hongi to usme thoda sa khushki mazmoon ho jayega, lekin kuch cheezein aisi jo ummat ke awam ke kaam ki hain unka main zikr karunga. Usme se ek cheez bol do. Acha,
He mentioned that there are many things that have to do with the knowledge of hadith, but he's not going to go over all of them, but there are some things which are beneficial for the common people, so he's going to talk about that.
Ek baat to ye hai ki Huzur sallallahu alaihi wasallam ne is baat par tanbih farmayi ki qiyamah ke qareeb kuch log ye kehne lagenge musalmanon mein se ki Allah ki kitab hame bas hai, hasbuna kitabullah ma wajadna bhi amilna, ho jo payenge isme hum amal karenge, iske alawa hum kuch nahi jante. اس نے فرمایا کہ دیکھو یہ گمراہی ہوگی, الا وان اوتی تم مثل القران او اکثر, یاد رکھ لو کہ مجھے قرآن کی طرح ایک اور بھی چیز دی گئی ہے اور اس سے بلکہ وہ اس سے زیادہ ہے, اس میں تفصیلات زیادہ ہیں. اور پھر اس کے بعد حضور نے اس کی ایک مثال دی, الا لا يحل لكم الحمار الاهلي, جیسے اس کی مثال مثلا یہ ہے, حضور نے فرمایا کہ جو گدھے ہوتے ہیں ان کا کھانا حلال نہیں.
He mentioned that the Prophet ﷺ prophesied that a time will come when there will be such people who will say that, you know, the Book of Allah, the Quran, is sufficient for us. Whatever we find in it, we will act according to it. Whatever we don't find in it, we will not act according to it. And the Prophet ﷺ said that, remember that I have been given the Quran, and along with the Quran, something similar to the Quran. And you have to stick to both.
Also, he gave me.
And then he gave an example. The example that he gave was, for example, it is not permissible for you to consume a donkey, a domestic donkey. It's not in the Quran whether donkey is halal or haram, a domestic
donkey. دونوں کا صحیح معاملہ ہے بالکل لیکن کاؤ حلال ہے وہ گدا حرام ہے.
He's saying that he's comparing with the cow, both eat the same thing, but one is halal, the other is haram.
وہ حرام نہیں کھاتا, وہ بھی دانت کچلی والا نہیں ہے, دانتوں والا نہیں ہے, جیسے گائے بھینس ہے ویسے اس کے دانت ہے, غذا بھی اس کی وہی ہے.
If you look at, if you compare both are similar, both have the same type of teeth, etc., all that, and they eat the same thing, but one is halal, the other is haram. And that's not in the Quran. The Quran doesn't say donkey is haram, but it was given to the Prophet ﷺ, and he told us. And the Prophet ﷺ mentioned that this knowledge that I've been given is separate from the Quran.
इसीलिए कुरान में जो अहकाम है हलाल हराम जायज नाजायज के उसकी आयतें जैसे उलमा फरमाते हैं 500 हैं लेकिन हदीसें 10,000 से भी ज्यादा हैं.
He mentioned that the verses in the Quran that have to do with halal and haram, permissible and non-permissible, are about 500. Out of all the verses of the Quran, 500 verses have to do with the rulings of halal and haram, but the hadith are more than 10,000.
تو اب اندازہ لگائیے کہ 10,000 تو بہت زیادہ ہو گیا 500 کے مقابلے.
Now compare that with 10,000 to 500.
اور حدیث صرف 10,000 نہیں ہے, وہ خاص جو حلال حرام جائز ناجائز سے متعلق ہے وہ ہے, بقیہ حدیث ہے تو 50,000 سے بھی زیادہ ہے.
حدیث آل ٹوگیدر آر مور دین 50,000, بٹ دوز احادیث آر اسپیسیفکلی ہیو ٹو ڈو وتھ حلال اینڈ حرام.
ہر زمانے میں جیسے بہت سے فتنے پیدا ہوتے ہیں, اس میں ایک فتنہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ حدیث کو نہیں ماننا چاہتے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی پہلے سے پیشن گوئی فرمائی کہ یہ گمراہ ہوں گے, یہ لوگ غلط ہوں گے, حدیث کو بھی ماننا ہے.
He mentioned that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم knew that one of the fitna that's going to come in this ummah is people will start denying the hadith and not accepting the hadith. So that is why the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in advance warned us about it.
ایسے بہت سے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی ہے جو حدیث کو نہیں مانتے.
He mentioned that he meets many people that do not believe in the hadith.
और उनसे बहुत लंबी चौड़ी बहस भी हुई है.
And he has debated with them quite a bit.
अब ये है कि जिसको मानना हक की तलब जिसमें होती है वो मानता है, जिसमें हक की तलब नहीं होती वो बात बनाता है.
So he said that those who are in search for the truth, they accept the truth, and those who are not in search of the truth, then they make up things.
और ये दुनिया ऐसी जगह है कि बात बनाने के लिए सबको गुंजाइश होगी.
And he said this world is a place that people have the permission to make up whatever they want.
Not permission, capable.
Capability, not permission from Allah, of course, but capability to do whatever they want.
Ab ye Firaun ne kaha tha ke dekho main ye log tum ye bedin banana cha rahe ho tumko Musa aur Harun main tumko tumhare deen pe baki rakhna cha raha hu, ye Firaun kehta tha qaum se.
For example, Fir'aun used to tell his people that Musa and Harun alayhi wasalam, they're trying to mislead you and I'm showing you the right path.
Jo Hudud Sallallahu Alaihi Wasallam ke zamane ke mushrikeen the, jab koi musliman hota to kehte ki inna falanan qad saba, fala aadmi bedeen ho gaya, wo deen se nikal gaya, ye bolte the.
In the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Qasiyyah of Makkah would say regarding the Prophet sallallahu alaihi wasallam that this person has left the religion.
کسی کو بھی آپ دیکھیں گے تو بات بنانے کے لیے تو ہے سب کو ملتی ہے جگہ سے. بات بنانا یہ کسی کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہوتی, جس کی بات دلیل کے موافق ہے نہیں ہے وہ اصل چیز ہوتی ہے.
So anybody can make up things, but the main thing is that you have the evidence behind what you say.
تو ایک بات تو یہ ہے میرے دوستوں کے حدیث شریف جو ہے وہ مستند ہے اور محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہے, کہیں گڑبڑ نہیں ہوئی ہے, جہاں ہوئی تھی تو اس کو صاف کر کے ہمیشہ رکھا گیا ہے. چونکہ حدیث تفسیر ہے قرآن کی اور بیان ہے قرآن کی تفصیلات کا, اگر وہ محفوظ نہ ہو تو گویا قرآن بھی محفوظ نہیں ہے کہ میننگ بنتے ہیں, اور قرآن تو محفوظ ہے تو اسلام بھی محفوظ نہیں رہے گا. پھر اس لیے اللہ نے یہ حدیث کی حفاظت کا انتظام فرمایا اور علماء نے اس کے لیے بہت قربانیاں دی اور اللہ کی توفیق سے دی اور ہر زمانے میں اس کے لیے کام کرتے رہے.
He mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala, he provided the means to preserve the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and he made sure that they were authenticated and they were corrected, and because the hadiths are an explanation of the Quran, so just like Allah subhanahu wa ta'ala preserved the Quran, he preserved the hadith as well. Because without the hadith, you cannot understand the Quran. So that is why Allah subhanahu wa ta'ala provided those means towards the preservation of the hadith as well.
دوسری بات جو عوام الناس میں الجھاؤ کا باعث ہوتی ہے حدیث کے بارے میں وہ یہ ہے, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حدیث ہونا تو صحیح ہونا, صحیح ہونا تو صحیح بخاری میں ہونا, تو بخاری شریف پڑھو, بخاری میں ہے صحیح حدیث, یہ کانسیپٹ ہے.
You think that some people have this concept that for hadith it has to be sahih, and for sahih it's sahih Bukhari. So all the sahih hadith are in sahih Bukhari, so just read sahih Bukhari.
اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی لے کے پڑھ لیتے ہیں.
And so they'll grab the translation and they'll read it.
پھر اس کے بعد علماء پہ چل جاتے ہیں.
And then they'll start debating with the scholars.
جیسے علماء کو اتنا ہی نہیں معلوم کہ بخاری میں کیا ہے.
As if the scholars don't know what's in Bukhari.
یہاں پہ جو مس کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ حدیث کی جو کتابیں ہیں وہ الگ الگ حیثیت سے لکھی ہوئی ہیں, اس کی پچاسوں قسمیں ہیں.
He's saying that the books of hadith have been written and documented from different perspectives.
ایک خاص قسم ہے حدیثوں کی, اگر آٹھ قسم کے مضامین کو جمع کر کے حدیث سے لکھے تو اس کو صحیح بولتے ہیں, جامعہ بولتے. تو بخاری چونکہ ویسے انداز میں لکھی ہوئی ہے اس لیے وہ جامعہ اس کا ہی ہے.
A compilation of hadith that consists of eight different topics is known as jamia, and it contains authentic hadith and is known as sahih. So sahih Bukhari is known as al-jamia al-sahih because it fits under that description.
اور جن حدیثوں کو لکھا گیا مسائل کی ترتیب سے, عبادت کی اور فقہ کی ترتیب سے, اس کو سنن بولتے ہیں, جیسے سنن ترمذی, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ ہے.
And those compilations that have been compiled in the system of fiqh, meaning starting from the prayer, zakat, fasting, etc., they are known as sunan.
And یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس میں صحیح حدیث ہے اس میں غیر صحیح حدیث ہیں, وہ kind of آرتھرنگ ہے, وہ لکھنے کا ایک طریقہ ہے, تصنیف کا ایک طریقہ ہے کہ کس طریقے سے لکھا گیا. تو ایسی پچاسوں قسمیں, المستدرک ہے, الجز ہے, الاربعین ہے, الفضائل ہے, المناقب ہے, بہت سی قسموں کی, یعنی حدیثی کی کتاب ہوگی نام اس کا اربعین ہوگا, حدیثی کی کتاب ہوگی نام اس کا جو ہے مناقب ہوگا, حدیثی کی کتاب ہوگی نام اس کا الجز ہوگا, حدیثی کی کتاب ہوگی نام اس کا المستدرک ہوگا, نام اس کا کیا موجم ہوگا, حدیث کی کتاب ہے لیکن نام اس کا موجم ہے, موجم ہے تبرانی کائن ہے. یہ جیسے استاد کے اعتبار سے حدیثیں جمع کرے کہ میرا استاد فلاں فلاں فلاں, پہلا استاد, دوسرا استاد, تیسرا استاد, حدیثیں صحیح رہیں گی اس میں, لیکن اس کتاب کا نام جامعہ بول کے نہیں رہے گا, اس کا نام موجم بول کے رہے گا.
He said that depending on the intention for what the hadith has been compiled, depending on that, the compilation has been given different names. For example, just because one compilation of hadith may be called sunan, it does not mean that it does not contain sahih hadith. That will also contain sahih hadith as well. If an author decided to list the hadith according to his teachers, that compilation is known as marjam. And you have Mu'jam Tabrani, and we have other types of Mu'jam as well. And some are Mustadrak. some compilations are called juz, some compilations are called different names, depending on the purpose underlying which the author, the compiler, compiled the hadith.
یہ جو بخاری شریف ہے جس کو ہم لوگ بخاری شریف سمجھتے ہیں یہ حدیث کا ایک مختصر رسالہ ہے.
He mentioned that Sahih Bukhari is it's a very concise part of the treasures of hadith.
یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ مختصر رسالہ ہے؟ مختصر رسالہ کیا بولیں گے؟
Can somebody give it
کیوں یہ امام بخاری کا فرمایا ہوا ہے؟
Because it's called Muqtasar. Muqtasar means that it doesn't contain everything, it contains only a part of it. Imam Bukhari himself named it Muqtasar.
So Bukhari jo hai, Bukhari to kitab ka naam hi hai, kitab ka asal naam hai Al Jami'u Sahihul Musnadul Muqtasaru min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayami. Ye naam hai, puri kitab ka asal naam ye hai Al Jami'u Sahihul Musnad المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ. اس کا مطلب یہ کہ یہ صحیح حدیثیں ہیں جو مختصر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امور دین کے بارے میں.
He mentioned that the actual title of the book of Bukhari that we normally just say Bukhari, but the actual title that was
written لکھنے والے بخارا کہتے تشیہ کہتے ہیں اس لیے بخاری نام پڑ گیا ورنہ کتاب کا اصل نام یہ ہے.
Yeah, because he lived in Bukhara, that's why the book is known as Bukhari, but in reality he named it Al-Jami'u Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar Min Umuri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Ayyamihi Wa Sunani, which means that this is a compilation, an authentic compilation of hadith, which is Mukhtasar, which is in abridged form from the seerah, from the life and the sunan of the prophet sallallahu
alaihi wasallam. Ulama hafiz Abu Durra jo hain bahut bade muhaddith hain, unhone farmaya ke sahi hadithain jo hain wo 10,000 hain. Hadithain to 50,000 se bhi zyada hain, lekin ek sahi khas meaning mein wo 10,000 hain. Un 10,000 mein se 2,500 Bukhari mein.
This is a very famous scholar of hadith, Hafiz Abu Durra. He says that there are 10,000 authentic sahih hadith.
So 10,000 ka unhone Bukhari ka nahi kaha, unhone 10,000 ki wo kaha ke sahih hadithon ka majmua 10,000 banta hai. Ye main bol raha hu ke 2,500 Bukhari mein.
And so they're all together 10,000, that's what he said. And then he mentioned that out of those 10,000, 2,500 are in sahih Bukhari.
10,000? 2,500. اب یہ 7,500 صحیح حدیثیں ہیں جو حضور کی فرمائی ہیں, ان پر عمل کرنا ہے امت کو, وہ نہیں ہے بخاری میں, کیا کرو گے آپ؟
So what about the rest of the صحیح احادیث that are not in صحیح بخاری؟
اور وہ 7,500 ہیں, وہ بھی بتاؤ بچاروں.
And there are like 7,500. So what are we going to do?
اور یہ صحیح حدیثوں کا معاملہ ہے, بہت سے حدیثیں صحیح کے قسم میں نہیں آتے لیکن ان پر عمل کرنا پڑتا ہے. وہ حسن لغاتی ہوتے ہیں, حسن لغیری ہوتے ہیں, صحیح لغیری ہوتے ہیں, ضعیف ہوتے ہیں, ضعاف ہوتے ہیں, متعدد طرق سے ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. وہ 50,000 کے قریب ہیں.
And then he said that this is about the sahih ahadith. Other than the sahih ahadith, there are other ahadith that are not sahih, but they are still applicable in our lives. We still have to use them in our lives. And they are like
50,000. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ امت میں یہ فہم آ جانا کہ نہیں اگر حدیث پڑھنا ہے تو بخاری پڑھو, بخاری میں تو کوئی لکھا ہوا ہے, یہ بالکل نہیں معلوم ہونے والی بات ہے. ایک بچہ ہے, یہ جاہل ہے, بس اس کو کچھ پتا نہیں ہے دین کے بارے میں.
So the concept that to read only Bukhari and to act only according to Bukhari and all the sahih ahadith in Bukhari is something which a person, maybe like a little child who doesn't know much about Islam, would say something like that.
So اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ صحیح اور ضعیف وہ اس میننگ میں نہیں ہے جس میننگ میں ہم یہ ورڈ اردو میں یا عربی میں یوز کرتے ہیں, وہ ایک ان کی اصطلاح ہے.
So we shouldn't take the words, the terms صحیح and ضعیف like we understand them in Urdu. Sahih means correct and Zahid means weak. These are special terms that have been defined by the scholars. They're not to be taken literally. They're to be taken in their technical terms.
خدا نہ خواستہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بخاری شریف کو ڈیگریڈ کر رہا ہوں, میں نوعیت سمجھانا چاہ رہا ہوں.
He's saying that his intention is not to degrade Sahih Bukhari. He's just trying to explain to us.
صحیح بخاری ایک اعظم بڑی کتاب ہے جو اس امت میں وجود میں آئی ہے.
He said that it's a great book that has come into existence in this.
اس کے بارے میں کہا گیا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتابوں میں اس کا شمار ہے.
He mentioned that it is said that the most authentic book after the book of Allah, after the Quran.
مگر یہ سمجھنا کہ جو بخاری شریف میں ہے وہ عمل کرنا چاہیے یہ غلط بات ہے, اور بخاری میں جو ہے جو نہیں ہے وہ نہیں ہو سکتا یہ غلط بات ہے. ہر وہ چیز جو بخاری میں ہے وہ بھی عمل کے لیے نہیں ہے, یہ ایک الگ چیز ہے جو میں عرض کرتا ہوں آپ کو.
He's saying that what he's trying to emphasize is to believe that whatever is in Sahih Bukhari, you have to act upon it. That is the wrong concept. And to think that only all the Sahih Ahadith are in Sahih Bukhari and whatever is not in Sahih Bukhari is not Sahih, to believe that is wrong.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منشا یہ تھا کہ جس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کیا گیا کہ یہ حضور نے فرمایا, بلکہ ان کے درمیان میں جتنے آدمی تھے اس پر انہوں نے بہت محنت کی ہے, بہت کام کیا ہے اور بہت کڑی شرائط تھی, تو یہ کنفرم کرنا کہ یہ آخر حضور نے فرمایا نہیں فرمایا یہ ان کا کام تھا. لیکن یہ کب فرمایا, کینسل ہو گیا نہیں ہو گیا, ابتدا کے اسلام میں تھا بعد میں تھا, منسوخ ہے ناسخ ہے, اس کے ساتھ کچھ اور ریکوائر ہے یا نہیں ہے, اس چیز سے بحث نہیں کرتے تھے امام بخاری.
The purpose of امام بخاری was to compile the احادیث in order to confirm that this hadith is correctly attributed to the Prophet ﷺ and its chain of narrators is authentic. That was the purpose of Imam Bukhari. His purpose was not to delve into the details of the meanings of the hadith, that whether this hadith refers to the beginning of Islam or to the end of Islam, is it abrogated or is it an abrogator. That's not.
بہت سی حدیث ہیں بخاری شریف میں جو کینسل ہو گئی ہیں, یعنی حدیث ہے یہ تو کنفرم ہو گیا مگر ابتدا اسلام میں وہ حکم تھا اب وہ بعد میں باقی نہیں رہا. امام بخاری یہ نہیں کرتے تھے کہ چونکہ بعد میں باقی نہیں رہا لہٰذا مجھے مینشن نہیں کرنا ہے, بلکہ ان کا کام یہ تھا کہ بس یہ میک شیور کرنا تھا کہ یہ حضور کا فرمایا ہوا ہے یا نہیں ہے, میک شیور ہو گیا تو اس میں انہوں نے رکھ لیا چونکہ وہ بھی ان کے پاس اور بہت سی چیزیں تھیں لیکن اس میں سے چن کے انہوں نے ایک مختصر رسالہ اس کا بنایا, مگر یہ ہے کہ یہ میک شیور تو ہو گیا کہ حضور نے فرمایا مگر وہ منسوخ بھی ہو گیا, وہ حکم بدل گیا, اس میں چینجز آ گئے, اس میں اور شرطیں شامل ہو گئی, ایسی بہت حدیثیں ہیں اس میں.
He's mentioning that there are hadith in Sahih Bukhari that have been abrogated. So why did Imam Bukhari mention them in his book? Because his purpose was to note down all those hadith that have been authenticated and correctly attributed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. His purpose was not to debate on whether the hadith had been abrogated or not.
اسی وجہ سے بہت سی دوسری صحیح حدیثیں دوسری کتابوں میں جو حدیثیں موجود ہیں ان پر عمل ہوتا ہے اور بہت سی بخاری کی حدیثوں پر عمل نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اس میں جو لکھی گئی وہ بعد والی لکھی گئی ہے, اس میں پہلے والی لکھ دی گئی.
That is why there are صحیح احادیث in other compilations apart from صحیح بخاری which are applicable to our lives, and there are whereas in صحیح بخاری some of the صحیح احادیث are not applicable in our lives because they have been abrogated and the others came later on, have to do with the later part of the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why they are applicable and the ones in Sahih Bukhari are not applicable.
جو حدیث صحیح ہوتی ہے یا ضعیف ہوتی ہے وہ سب کے پاس صحیح ضعیف نہیں ہوتی. میرے پاس جس راستے سے آئی اس میں کوئی آدمی کمزور ہے تو وہ حدیث ضعیف ہو گئی, لیکن سیم یہی حدیث ان کے پاس دوسرے راستے سے آئی وہ سارے پرسنالٹی صحیح ہیں بالکل, وہ حدیث صحیح ہوتی ہے ان کے پاس. تو صحیح حدیث یہ نہیں بولتے کہ جو صحیح حدیث ہے وہ سب کے پاس آل ورلڈ پورے یعنی پورے اعتبار سے صحیح ہے, ان کے علم کے اعتبار سے وہ صحیح ہے, ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کے پاس وہ صحیح ہو, دوسرے کے پاس وہ ضعیف ہے, ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کے پاس میں بھی وہ ضعیف ہو, ایسا بہت ہے اس میں.
And it's also very important to remember that just because it's a certain hadith is sahih according to one scholar, it does not necessarily mean that it is sahih according to another scholar, and vice versa. If it's da'if according to one scholar, it does not necessarily mean it is da'if according to another scholar. And he started giving an example that a hadith reaches him through a chain of narrators to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That chain of narrators may contain da'if narrators, so for him the hadith would be da'if, whereas my chain of narrators would all have authentic narrators, so for that same hadith for me would be sahih.
جتنے کم لوگ ہوتے ہیں حضور تک بات جانے میں حدیث اتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہے.
And the fewer the narrators, the stronger the hadith.
Imam Bukhari ke paas aise 22 hadith hai jisme sirf 3 aadmi hain Imam Bukhari ke beech mein aur Hudur ke beech mein.
Imam Bukhari rahimahullah in his compilation he has 22 such hadiths where there are only 3 narrators between him and the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
So wo usko silsilatul zahab bolte hain ki ye sone ki zanjeer hai mere paas.
Those hadiths are known as silsilatul zahab, meaning the chain of gold.
Imam Bukhari ke paas aise 22 hai puri 6 lakh mein se aur unke paas asal 6 lakh hadith hai.
Imam Bukhari rahimahullah has 600,000 hadith in his knowledge. Out of them, 2,500 are in his compilation. Out of those 2,500, 22 are those who are only
600.
Out of the 600,000, only 22 hadiths were such where there were only 3 narrators in between him and the Prophet.
Imam Abu Hanifa rahimahullah, jinki hum taqreer karte hain, unki puri hadith hai 3 sanad aur 2 sanad unki puri.
Okay. Or Imam Hanifa rahimahullah, all the hadith that he had, all of them had only 3 narrators between him.
Yani jo sabse ala quality ki 22 hadith Imam Bukhari ke paas hai, puri 15,000 jitne bhi hadith Imam Abu Hanifa rahimahullah ne naqal farmayi hai, wo puri unke paas uski wo taqat ki usse zyada taqat ki thi.
So what he's saying is that the 22 ahadith of the highest quality that Imam Bukhari had, it was only 22, Imam Abu Hanifa, he had like 10,000-15,000 ahadith of the same quality, highest quality, or even higher.
Imam Abu Hanifa tabi'in mein se hain, sahaba ko dekhe hue hain.
Because Imam Abu Hanifa was from the tabi'in, the general.
Wo sanasi mein paida hue, sanasi hijri mein.
He was born in the 80th year after the Hijra.
Aur Imam Bukhari teesri sadi hijri ke hain, 200 saal ke baad paida hue hain, 194 mein paida hue.
Imam Bukhari was born 200 years after.
To inke beech mein bahut se ustad aa gaye, unke paas zyada ustad nahi the.
So in between Imam Hanifa and Imam Bukhari, many teachers came, many narrators came in, whereas for Imam Abu Hanifa it was the tabi'in, sahabi and the prophet.
Aur Imam Bukhari apne 6 ustadon ke paas jaane ke baad Imam Abu Hanifa unke ustad hain chhatve.
And
ustad ke ustad ke ustad ke ustad jo hai Imam Abu Hanifa hai unke paas, Imam Bukhari ke.
So when Imam Bukhari narrates a hadith, after 6 narrators Imam Abu Hanifa comes up there.
To wo 6 waqton se shagird hai Imam Bukhari rahmatullah.
Imam Bukhari in reality is the student of Imam Abu Hanifa through 6 teachers.
To isliye bahut farak hota hai jo hadith se muntakil hokar aaye aur jo masail usme se nikle, to isme badi detail pai jati hai.
So he's saying that it makes a big difference between the hadith that came to Imam Hanifa and the hadith that came to Imam Bukhari, and the details in that is a lot of details.
Isliye isko padhne ke waste alim ka course jo banaya jata hai usko 8 saal kam se kam chahiye hote hain.
That's why he's saying that in order to understand all this and learn all this to become a scholar, you need at least 8 years.
Isme se jo 8va saal hota hai usme kuch nahi padhate siway hadith ke.
And in the 8th year, the only thing they teach is the hadith.
To is wajah se ye zehn mein nahi lena chahiye ki hum apne se hadithon se Quran mein se deen nikal lenge. Nahi, ye jo ulama hai muhaqqiqin hai wo hadith par work karte hain, kaam karte hain, Quran par kaam karte hain, zindagiyan usme lagate hain, un par tarj kiya jayega ki wo jo baat farma rahe hain hadith mein se wo hadith ke muafiq hai. Ye nahi ki aap ne dekhiye Bukhari ke tarjume mein ye hadith hai to kehte hain to Bukhari mein bhai ja ke poocho ki bhai isko apply kaise karna hai.
He's saying that it should not be that you just read a translation of a hadith and then you just apply it. Rather, you should trust the interpretation of the scholars who gave their whole lives in learning the hadith and learning about the hadith, researching on the hadith. You should go to them and ask them that how is this hadith to be applied.
इसलिए हदीस पर अमल वही कर सकता है जो किसी फिका को फॉलो कर रहा हो.
Because a person who follows the fiqh school of thought, then only he can apply the hadith and understand the hadith.
Ulama ne farmaya ki wo char hain, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah ta'ala.
And the scholars say that there are 4 such Imam Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i rahimahullah, and Imam Ahmad ibn Hanbal.
Jo inko inme se kisi ko follow karega aur kisi ek ko karna padta hai, ye nahi ki isme se thoda usme se thoda usme se thoda, jo ke dastar khan thode hai, chicken mein se thoda le liya, biryani mein se thoda le liya, nahi kisi ek ko follow karna padta hai. To kisi bhi ek ko follow karega pakka mazbooti ke sath, to wo hadith par amal kar lega, Quran par amal kar lega.
So he's saying that whoever follows either one of these 4 schools of thought انشاءاللہ he will be following the hadith of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ بھی بتا دو کہ کسی کو بھی کرے ایک کو کرنا پڑے گا.
It's not like a table spread that you can just choose whatever you want from the table spread. You have to follow one, and whichever one you follow, you will be following the hadith of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم.
اور 1200 سال سے 1200 سال تک شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ 1200 سال تک امت ان چاروں اماموں پر متفق تھی, کوئی پانچواں نہیں تھا.
And for 1200 years the ummah has been unanimous on following these four schools of thought.
اور عقیدہ یہ ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی امت گمراہی پر اتفاق نہیں کر سکتی. کہ پوری امت گمراہی پر اتفاق کر لے ایک سیکنڈ کے لیے بھی قیامت تک یہ ٹائم نہیں آنے والا.
And our belief is that this ummah cannot be deviated from the straight path for even a second to the day.
کیونکہ حضور نے پیشنگ فرمائی لا تستمی امتی علی بلالہ, کہ میری پوری امت کسی گمراہی پر متفق ہو جائے یہ نہیں ہوگا.
Because the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had mentioned that this ummah can never be unified on the wrong path.
تو ایک منٹ کے لیے بھی نہیں ہو سکتا تو 1200 سال تک ہو سکتا ہے.
So he's saying that if it's not possible for one minute, then do you think it will be possible for 1200 years?
اس لیے اگر شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی چار دفعہ کو چھوڑ کر پانچویں میں جائے گا وہ شور گمراہ ہے.
That's why he mentioned that.
یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا ملفوظ ہے.
ولی اللہ
محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ,
محدث دہلوی رحمہ اللہ, he mentioned that whoever goes out of the four schools of thought and goes to a fifth one, then he will be deviated.
تو اس لیے جو ہمارے علماء نے مسائل لکھے ہیں کتابوں میں فقہ کی, ان کتابوں کے ذریعے سے دین کو سیکھ لینا چاہیے. تو جو قرآن کی بات ہے وہی اس میں سمجھائی جاتی ہے, جو حدیث کی بات ہے وہی اس میں سمجھا جاتی ہے. عوام الناس کی سہولت کے لیے ان کو بنا کے دیا گیا ہے کہ نماز ایسا پڑھو, روزہ ایسا رکھو, زکات ایسا دو, حج ایسا کرو, شادی ایسا ہوتی ہے, طلاق ایسا ہوتی ہے, نکاح ایسا ہوتا ہے, حجانت ایسا ہوتی ہے, ربو پرورش کا نظام ایسا ہوتا ہے, وصیت ایسی ہوتی ہے, وراثت ایسے تقسیم ہوتی ہے. یہ امت کی سہولت کے واسطے قرآن حدیث میں سے نکال کے الگ کیا جائے. یہ تھوڑی کہ یہ الگ چیز ہے اور قرآن حدیث الگ چیز ہے.
They think that the way the scholars have described to us in their books, we should follow that way, because that has been explained to us in the light of the Quran and Hadith. So by following that, we will actually be following the Quran and Hadith. And for our ease and for our convenience, they'll just mention that this is how you pray, this is how you give zakat, this is how you fast, this is how you make hajj, this is how you marry, this is how you give divorce, this is how you do this, this is how you do that. It's for our convenience. But by following that, we'll in reality be following the hadith.
اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب تک امت علماء پہ بھروسہ کرے گی گمراہ نہیں ہوگی, اور جب امت علماء پہ بھروسہ نہیں کر کے سیلف اسٹڈی میں جائے گی, انڈیپینڈنٹ ہونا جائے گی, گمراہ ہو جائے گی.
That is why the scholars mentioned that as long as this ummah will trust the scholars and depend on the scholars, they will remain on the right path. But as soon as they lose their trust in the scholars and do not depend on the scholars, then they will become astray.
بہت اس میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ جو علم اللہ کے پاس آیا قرآن حدیث کی شکل میں وہ قیامت تک کے لیے, سارے انسانوں کے لیے, زندگی کے سارے شعبوں کے لیے ہے. تو زندگی کے سارے شعبے جس میں سیاست بھی ہے, بین الاقوامی تعلقات بھی ہیں, تجارت بھی ہے, مالیات بھی ہے, خاندانی مسائل بھی ہیں, اور عبادتیں بھی ہیں, عقیدے بھی ہیں, عبادتیں بھی دسیوں قسم کی ہیں, قیامت تک کے واسطے ہر انسان کے کوشچن کا آنسر جس بک میں ہوگا وہ اتنی ایزی تو نہیں ہوگی نا.
So what he's mentioning is that till the day of judgment, everything in regards to every aspect of our life, whether it's political, whether it's domestic, whatever aspect, different aspects of our life that there are, all the
har insaan ka har level ke insaan ka,
for every single human being and for every single level of the human being have been mentioned in the books. So for a normal human being to access that, it's not going to be that easy.
Is wajah se ulama ne ehtimad karna chahiye.
That is why it's very important that
ہمارے دین کی حفاظت اس میں ہے, اصل اپنے دین کو بچانا ہے.
So that is why it's very important that you depend on the scholars, because
پوچھ کر چلنے کا جذبہ ہونا, خوف کی بات, اللہ سے ڈر کی بات یہ ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے پوچھ لیں علماء سے کہ یہ کیسا کرنا ہے, یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے.
But that is why it's very important that before we do anything we should ask the scholars that is this okay, should we do it like this.
بس انشاءاللہ تعالی اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق
عطا فرمائے.